أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم العن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات This is the last majlis of the series of five night majalis on the topic of Seerah of Imam Sajjad alayhi salam. First of all, I am thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and 14th Masumin alayhi salam give us the tawfiq to gather here and discuss some of the events which took place in the life of Imam Sajjad alayhi salam. Definitely, we are not able to cover the complete seerah of Imam Sajjad, but inshallah, this will be the beginning of understanding the seerah of Aimah Masumin, specifically the seerah of Imam Sajjad. And inshallah, later on, Allah subhanahu wa ta'ala and Masumin alayhi salam will help us to understand these seerah and to act according to this seerah, inshallah. Secondly, according to the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam, as they told us that man lam yashkur al makhluq lam yashkur al khaliq, I would like to thank all of those people. Due to their efforts we are here. Those who are in the front, they are working in front and we saw them, but there are a lot of people who are behind the curtain and their efforts were there. May Allah bless them and give them, increase their tawfiqat inshallah. And especially thankful to the Masumin management who give us the opportunity to gather here and commemorate the martyrdom of Imam Sajjad alayhi salam. I'm also thankful to all the brothers and sisters during these majalis who give their suggestions. Some of them call me, thank me and tell me that some of the points discussed here, some of them have quite positive critiques, and alhamdulillah, it will help me to improve my things. But I told you in the beginning of these sessions, in these majalis, and I want to repeat it again, that during these majalis, whatever you listen, if there were some good points, it was not from me, it was from some great scholars, which inshallah I will mention later on. And if there were some mistakes, definitely it was from me, my own understanding, the way I speak. So definitely, if you see anything good, it is not from me, it is from these scholars. And inshallah, we have to be thankful to these scholars who give us the opportunity to understand the Islam in the true way and the true Muhammadan Islam, and they explain us what is the right seerah of Ahlul Bayt alayhi salam. Just want to mention these scholars and the books they written, so that if anybody wants to continue their research on this topic, they can continue this research. I mentioned you that this specific way of looking at the seerah of Masumin alayhi salam, that you are looking at the seerah not as an individual, but you are looking at all these 14 Masumin as a single person who lived for 250 years. This way of thinking is started by one of the great scholars of this era, that is Shaheed Baqir al-Sadr. And one of his famous book, it is known as Aimmatul Ahl Bayt, Dawruhum fi Tahthin al-Risalat al-Islamiyya. It is in Arabic, and I don't think it's translated in English, but if anybody of you know English, then they can benefit from this book. And it is definitely one of the greatest books that is written on the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam. The second person which I want to mention, and which changed my own understanding about the seerah and a lot of teachings of Islam, is the great scholar, the martyr Shaheed Mutahri, rahmatullah alayh. This scholar, his books, I specifically recommend the youth to definitely read his book, understand his book, his teachings. And this is one of the responsibility of the youth, that if you want to understand the true Islam, the true picture of Islam, the pure Muhammadan Islam, he is the person which is recommended by a lot of scholars of our time, that you should read his books, his teachings, and try to understand what he said about Islam. There are a lot of lectures, like series of lectures, and the articles written by this great scholar. One of them is in Persian, it is known as Sayyid al-Sir-e-Nabawi, which is translated in Urdu as Siratun Nabawi Ek Mutala. And I mentioned in the beginning that we recited Surah Fatiha for Shaykh Sayyid Haider Zaidi. He translated this book into Urdu, and this book is available in Urdu, and this book is also available online on the website of Darul Thakalain, who printed this book. This book was also translated in English. Those who are could not able to read Urdu, they can read the English version of that book. And this book is also available in the PDF format. If anybody wants, I can give the soft copy of this so that they can read that book and understand that book. Other than these two scholars, which unfortunately right now they are not living with us, they are martyred, definitely their books are with us, but alhamdulillah, there is another great scholar which are alhamdulillah with us. He is alive, and his teachings, his speeches right now are telling us what is the right Islam. And he is the leader of our time, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khamenei Rahba.
The book, the series of lectures which he wrote, first of all he wrote some articles, and then he sent delivered some speeches about that, and after that some of his students converted this into form of the book. It's called, in Persian, it's known as Insane 250 Sale. It is alhamdulillah almost translated in English as the man of 250 years life. Soon inshallah it will be available in the market inshallah. But in Urdu, some of those articles which were at the beginning he wrote down in the before Islamic Revolution, they are translated same by Shaykh Sayyid Haider Zaidi by the name of Peshwa Sadiq. So if anybody wants to read the first and the beginning of the Seerah of Ahl Bayt alayhimus salam and try to understand this whole picture of Seerah Ahl Bayt alayhimus salam, this is one of the great resource. And if you want to understand the Seerah, most of the things which we discuss in these majalis, the basic point, the basic things are discussed by Sayyid Ali Khamenei in his own lectures and articles. And inshallah, in detail, if you want to understand this seerah, especially the seerah of Imam Sajjad alayhi salam, you can read those books, and inshallah you can understand in depth the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam. May Allah give us the tawfiq to get maximum from these great scholars. I want to tell you one more thing, that today in this world, when we have a lot of different pictures of Islam in front of us, a lot of scholars, a lot of people who are there and they are presenting their own image of Islam, their own picture of Islam. But brothers and sisters, especially the youth, if you want to understand the true Islam, if you want to get the right picture of Islam, if you want to understand your own responsibilities and duty in this era, in this world where you are living, the right person, the right path, the true Islam, the true pure Muhammadan Islam, if you want to understand that, you have to listen, you have to read this path which is mentioned by our leader, Sayyid Ali Khamenei. Please recite the salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
The vision, the view, the way he is thinking, it is quite amazing. And you know, I think sometimes for subcontinent people, it is known that we are the people who remember after the death of a person, murda parast type of thing. That when the person died, we say, oh, what was the great person? For example, in Pakistan, we have a great scholar named Shahid Arif Hussain al-Husseini. When he was there in this Pakistan, he was living with us, nobody knows him. Nobody knew him. But right now, when he died, everybody is showing that he was the closest person to that martyr, that great scholar. Try to be the nation who understand the people, who know the people when they are alive, and get the maximum benefit from them. Right now, his speeches are translated live by some of the international agencies. Why not we? If we know that he is the right person, he has the right path, he know the way the Muslim should be, he know how the Islam can be propagated in this world, and what is the way Islam can become the true religion for them, and how the oppressed people of this world can get rid of these oppressors. So come and understand this thing and try to follow the path mentioned by this great leader. There is a letter written by the Rehber for the Western people, Western youth, but definitely indirectly he's talking to us, those people who are living in the West, so that we can understand what our responsibility is to promote Islam in this place where we are. Definitely for every person who is living in this any specific location, he has different responsibilities. For us who are living in the West, we have different responsibilities and we have to understand that. And the best path, the best way is to understand the teachings of Sayyid Ali Khamenei, and inshallah we will try to understand that, so that we should know that what is our responsibility and what we will have to achieve in this world. Please recite a salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Just before starting my topic of today's topic, just summarizing what we discussed yesterday in English, and then inshallah I will go in Urdu. Yesterday we discussed that the strategic goal of all the Imam Masumin alayhi salam, specifically the Imam Sajjad alayhi salam, is to create the Islamic government in the Islamic society, the pure Islamic government, not this government which was there at the time by the name of these unjust leaders of Bani Umayyah. To create that government, Imam has to work on three different dimensions. First of all, he has to make the people understand what is Imamah, what is Imamat, what is Wilaya. And during his, when you recite the Sahifa Sajjadia, when you recite different sermons of Imam Sajjad alayhi salam, you clearly know that how he tried to make the people understand what is the responsibility of Imam and how big this responsibility is, and who can become the Imam, who can become the leader. See, whenever in the teachings of Aima alayhi salam he used the word Imam, don't think that he's talking just about a person who is a spiritual person who do not know about the politics. No. Imam means the ruler. The ruler who has the right to rule your body and your soul. Who has the right, who has the permission from Allah subhanahu wa ta'ala to guide you both your body, both this world and the hereafter. Not, he's not here just to guide us for our hereafter, for the akhirah. No. He's here to guide us in this world and for hereafter. So whenever the word Imam is used, this is the thing which Imam want to tell us. And this is the thing when you study the different du'as of Imam Sajjad, different supplications for Imam Sajjad in Sahifa Sajjad, you clearly understand that Imam is pointing out on this point. I told you yesterday that try to read the du'a, specifically the du'a number 48 of Sahifa Sajjadia, when he discussed the du'a, the supplication of Yawmul Jum'ah, the day of Friday. And there he discussed what is the Imam is, what is the responsibility of Imam, and who has the right to become the Imam. The second thing, what is the responsibility of what Imam Sajjad has to do, is to clear the Islamic ideology. He wants to clearly mention to the people Islam in a proper sense, the true Islam, the comprehensive Islam, the holistic Islam, not just the Islam of some rituals. The Islam that can become the constitution for the new government, for the Islamic government. That's why when you recite, for example, Risalatul Hukuk of Imam Sajjad, okay, Imam Sajjad discussed the hukuk, the responsibility of me on my, about my parents, towards my parents, towards my teacher, towards different things. But on, in the same Risalatul Hukuk, Imam discussed the responsibility of the Ummah towards the Imam. He discussed the responsibility of Imam towards the Ummah. So he's not talking about the Imam, those Imam who are right now become the those tyrants who are there as the Khalifa of Islamic Ummah. He's talking about the true Imam. And that's why he's asking the people to support that Imam so that he can become the true leader of their Ummah, and then he can guide the Ummah towards the right direction. And and the third thing which Imam wants to make is the Ummah itself. Unless the Ummah is not there, the Imam alone cannot do and cannot implement that ideology in the society. So he wants to create a Ummah, and that Ummah is divided into two parts. First of all, the close gathering, the close followers of Imam, and the general public. So for both of them, Imam has strategy and Imam planned for that. Imam decided to how to work for them. So from yesterday, we start some of the hadith of Imam Sajjad alayhi salam, where he discussed from with the general public. His audience are the general public, general Muslimin, general Muslim people. And there he tried to create and try to make them understand what Imam is, and try to make them remind them about Allah subhanahu wa ta'ala, about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Please it says salam. And the Imam of the time. And he clearly mentioned them in some of these du'as that you have to follow the Imam which is the representative of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are following some other person, you are not the Muslim. You are actually kafir. In these du'as, Imam clearly mentioned that. And you see the era of that time when Imam is living in the life of taqiyya. But still, this point was so strong, so clear for Imam. And he want to make it clear for the other people that if you are not following the true Imam, if the leader of the time is something, if a tyrant, if an oppressor, then you are not following the Islam in a true sense. So inshallah, as I promised, that I will discuss some of the other ahadith of Imam alayhi salam, which he talk about the so-called scholars who are supporting the tyrant and the oppressors of that time. And I'll try to discuss one ahadith when he discussed about his close followers and what he discussed with them, what he tell them, and how he told them to pass this time, which was the time of suffocation, which was the time of fear, how he asked them to pass this time, how to spend this time so that later on they can become a strong, they can create a strong system and they can create the Islamic government in Islamic society. Inshallah, we'll start some of the hadiths to understand the teachings of Imam Sajjad alayhi salam. Please recite a salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali.
Jab aap Imam Sajjad ki duaon ka mutala karte hain, jaise maine aapse kaha ki in duaon ka mutala karte hue ek ek jumla jo hai wo qeemti hai, ek ek jumla aisa hai ki jo khazana hai. معمولی جملات نہیں ہیں امام سجاد کی. بعض اوقات جب آپ دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو آپ کثرت کے ساتھ, اگر کسی آپ نے چند دعاؤں کا امام کا مطالعہ کیا ہوگا, کثرت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. ایک بار درود بھیجو محمد علیہ. کبھی آپ نے سوچا کہ امام علیہ السلام نے کیوں ایک کام انجام دیا, کیوں دعاؤں کے درمیان اس کثرت کے ساتھ, بعض اور دعائیں جب ائمہ علیہ السلام سے آپ مطالعہ کرتے ہیں اس میں بھی درود بھیجا گیا لیکن اس کثرت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن امام سجاد کی دعاؤں میں یہ بات ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ امام سجاد نے کام انجام دیا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس زمانے کو سوچے گا کہ امام سجاد کس زمانے میں یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. اس زمانے کے اندر کہ جب میرے مولا کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں پر خطاب کرے, نہ حکمرانوں کی طرف سے اجازت ہے, نہ لوگ اس قابل ہیں کہ امام کی بات سنیں. وہ جملہ آپ نے سنا کہ میرا مولا فریاد کرتا ہے کہ اس مدینے کے اندر 20 لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو میری بات سنیں, جو مجھ سے بات کریں, جس سے محبت کرتے ہوں. اس مدینے کے اندر دعا وہ واحد ٹول تھا امام کے پاس کہ جس کے ذریعے سے امام دوسروں کو اپنے گھر پہ بلا سکتے تھے, لوگ امام کی بات سن سکتے تھے. اس موقع پر مولا کا بار بار درود بھیجنا در حقیقت لوگوں کو اس منبع کی طرف, اس ریسورس کی طرف ڈائریکٹ کرنا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتے تھے حق کہاں پر ہے, وہ محور کہاں ہے کہ جس کا ہمیں ساتھ دینا ہے اور جس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. اور اس وقت جو ظالم حکمران ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ حق نہیں ہے. لہٰذا میرے مولا کا خطبہ شکشکی آپ نے سنا ہے, وہ عظیم خطبہ میرے مولا کا جب میرا مولا کہتے ہیں کہ یہ علی کا غم تھا جو علی کے سینے میں چھپا ہوا تھا اور یہ آتش فشا کی طرح علی کی زبان سے باہر آیا تھا. اس کا پہلا جملہ میرا مولا کیا کہتا ہے, واللہ لقد تقمصها فلان, اس بدبخت نے خلافت کی خمیز, خلافت کے لباس کو اپنے اوپر لے لیا. تقمصها عربی میں کہتے ہیں کہ جس جو لباس پہن نہیں سکتا تھا لیکن زبردستی اس نے اپنے اوپر اس لباس کو پہنا. صرف وہ پہلا نہیں, اس کے بعد جتنوں نے بھی اس خلافت کے لباس کو پہنا ہے آج تک وہ سب کے سب اس ظالم کے ساتھ شامل ہے, وہ سب کے سب اسی فہرست کے اندر شامل ہے. میرا مولا کہتا ہے لقد تقمصها فلان انه ليعلم ان محل منها محل قطب من الرحى, وہ جانتا تھا اس بات کو کہ میری حیثیت امت اسلامی میں چکی کے اس سینٹر کی طرح ہے کہ جس کے گرد وہ چکی گھومتی ہے. محل قطب من الرحى, قطب اس سینٹر کو کہتے ہیں جس پر چکی گھومتی ہے. میرا مولا کہتا ہے امامت اس مرکز کا نام ہے, ولایت اس مرکز کا نام ہے جس پہ پوری امت جس کے گرد چکر لگاتی ہے, جس کے گرد طواف کرتی ہے. اگر اس مرکز کو, اس محور کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا تو یہ امت اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا نہیں کر سکتی, پھر ظلم کے خلاف اپنے چکر لگا رہی ہوگی. یر حاضر و انس سیل ویر ولا یر کا الیت ہے. پھر میرا مولا اس خطبے کو انجام دیتا, بہت خوبصورت خطبہ جو میرے مولا کا, کہ جس کے بعد ابن عباس کہتا ہے کہ جب اس ظالم نے آ کے مولا کو روکا تو کہا کہ یہ واحد خطبہ تھا کہ جس کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ کیوں علی خاموش ہو گئے, کیوں علی نے اس کے بعد ادامہ نہیں دیا. جب ابن عباس نے مولا سے کہا تھا تو ابن عباس مولا کہتے ہیں کہ یہ شکشکیہ تھا, یہ ایک علی کا آتش فشاں تھا جو علی کے دھان سے جاری ہوا, بس وہ اب جو ہے وہ رک چکا, اب جو ہے دوبارہ جاری نہیں ہوگا. مولا کی کلمات بہت قیمتی کلمات ہیں, ان کلمات کو ہم لوگوں کو جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں فریم کر کے لگانے چاہیے, صبح و شام ان جملوں کی تلاوت کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ علی کیسے شیعہ دیکھنا چاہتا ہے, کیسے شیعہ بنانا چاہتا ہے, کون سا شیعہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. ہم تو وہ لوگ ہیں, مجھ جیسے وہ لوگ ہیں کہ جو اگر محبت کا دعویٰ کر دیں تو بھی بہت بڑا دعویٰ ہے, جو ہمیں سچتا نہیں ہے ہمارے چہروں پر, ہماری زبانوں پر کہ ہم یہ کہیں کہ ہم علی کے محبت کرنے والے ہیں. علی کہاں اور ہم کہاں, اگر علی ہمیں اپنی غلامی میں بھی قبول کر لیں تو یہ ہمارے لیے بارزش ہے. ایک بار اپنے مولا اور آقا کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد. ذکر صلوات ہے, میں ایک جملہ آیت اللہ مصباح عزیز سے سنا تھا, وہ تکرار کرتا ہوں آپ کے ساتھ. کہتے اگر مصباح عزیز کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے اندر اپنے ایک استاد کے پاس گیا اور سوال کیا کہ ہم صلوات کیوں بھیجتے ہیں, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد والے محمد کا دیا ہوا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ انہیں کا دیا ہوا ہے, یہ مادی نعمتیں ان کے وسیلے سے خدا ہمیں دیتا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں جو اس زمین پر نازل ہوتی ہیں اس کا فیض کا واسطہ کون ہے, محمد والے محمد ہے. کہا کہ میں کس زبان سے ان کے لیے خدا سے دعا طلب کروں, میرے پاس تو جو کچھ ہے ان کا دیا ہوا ہے, یہ صلوات کا فلسفہ ہے کیا, صلوات بھیجتا کیوں ہے ہم لوگ, اس کی علت کیا ہے. کہتے میرے استاد نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, بہت خوبصورت جواب ہے, بہت سادہ سا جواب ہے اور شاید ہم جیسے لوگوں کو کہ جو حقیقی معنوں میں ان فلسفوں کو نہیں سمجھ سکتے, یہ سادہ سا جواب بہت خوبصورت ہے. کہا کبھی تم نے اس باغبان کو دیکھا ہے, اس گارڈنر کو دیکھا ہے جو باغ میں کام کر رہا ہو, جو اپنے باغ کے اندر کام کر رہا ہو, غلام ہے, ورکر ہے جس کو بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے باغ کے اندر, وہ پورا دن اور رات کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اسپرنگ کے اندر کچھ پھول کھلتے ہیں باغ کے اندر, باغ کا مالک جو ہے وہ اس سے ملاقات کرنے آتا ہے اسپرنگ کے پہلے ویک کے اندر, کہتا ہے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ باغ کے اندر کون سے رنگ کے پھول کھلے ہیں, اس کی خوشبو کیسی ہے. باغ کا مالک جب گیٹ پہ آتا ہے تو یہ غلام, یہ نوکر, یہ خادم کیا کرتا ہے, یہ خادم کچھ پھولوں کو توڑتا ہے اور جو سب سے خوبصورت پھول ہوتے ہیں, جو سب سے اس کی نظر میں عظیم, بہت ہی موسٹ بیوٹیفل ہوتے ہیں, ان سارے پھولوں کو چنتا ہے, ایک چھوٹا سا گلدستہ بناتا ہے اور مالک کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے. کہتے ہیں کام جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہا آقا, اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ یہی کام اس کو کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ تو کہا یہ پھول, یہ سارا زمین, یہ باغ کس کا ہے؟ کہا مالک کا ہے. تو کہا یہ جب پھول دے رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کو مالک, اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ پھول خود مالک کے دیے ہوئے پھول ہیں, پھر مالک کی خدمت میں کیوں دیتا ہے؟ کہا فقط و فقط ایک عرض ارادت ہے, فقط و فقط ایک اظہار محبت ہے کہ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں, جبکہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ محمد و آل محمد پر جو میں اور آپ درود بھیجتے ہیں, یہ بھی توفیق ہے محمد و آل محمد کی طرف سے, اور یہ پھول ہے وہ یہ وہ ادنا پھول ہے کہ جب اس عظیم بارگاہوں میں ہم پیش کرتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے یہ پھول قبول کر لے اور ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لے انشاءاللہ. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چند ان جملات کو پیش کروں گا جو میرے مولا نے خاص طور پہ خواص کو پیش کیے تھے, جو اپنے نزدیک افراد کو جو ٹرین کرنا چاہتے تھے, ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم اگر تیار ہونا چاہتے ہو ہماری محبت کے لیے, ہمارے اہداف کے لیے, تو ہمارا امر, ہمارا کام سادہ کام نہیں ہے, اس کے لیے تمہیں آمادی کرنی ہوگی. میں اپنے خاص طور پہ جوان دوستوں کو یہ بات دوبارہ تکرار کرتا چلوں, شاید آخر میں مجھے موقع نہ ملے. برادرز اینڈ سسٹرز, اسپیشلی دا یوتھ, وین وی آر ریڈنگ دا سیرہ آف امام سجاد, ٹیک دس پوائنٹ اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ فرام دس سیرہ, and which is this, Imam Sajjad tell us that when Imam Sajjad accept the imama in the 61th hijra, there was no one to support him, he was alone at that time, there was no human resources with him, there was no financial resources with him, with minimum resources he get the maximum output, he reached the best what he can achieve from this 35 years. Why? Because he set the target, set the goal which was the highest goal, and that goal, as I told you, that to have the Islamic government, the just government of justice of the time. But the point what I want to mention you is that with minimum resources, if you want to set the goal for yourself, set the maximum goal, the maximum target, and you can achieve it. Trust that you can achieve it, or I can say that you have to achieve it. But why? Because we are waiting for our imam. We are waiting for a person who has to create the government, the Islamic government, the government of justice throughout the world. And there will be a miracle. We have to perform our own self, this thing. Okay? So when you are doing anything, when you are planning something, with minimum resources, try to set the target, the goal, which is the maximum. Don't satisfy it with the short goals, with the short targets. Sometimes some people tell us that, if you want to participate in this government, in this society, the only way we have is to participate through the vote. Okay? I'm not discussing that is it right or wrong, but I am telling you, if we accept the voting is the right thing, it is one of the minimum thing what we can do in this system. You can set the maximum target. You can change this system completely. Look at the history of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When he started, there were only 3 persons, Rasulullah, Imam Ali alayhi salam, and Hazrat Khadija. What they did at the end of 23 years, what they did, what they achieved through their own targets, when they say, okay, we have to do, they did. We studied the seerah of Imam Sajjad alayhi salam. We started when there were 3 followers, just 3 followers. And after 35 years, he converted this thing, that after 35 years, the 4,000 people were listening to Imam Muhammad Baqir and Imam Jafar Sadiq alayhi salam. So you can achieve it. Have big targets in your mind. Don't think that, okay, we can do this and just do the small things and say that, okay, I fulfill my responsibilities. Okay, you have to do these small things, but you can achieve the big targets and you have to achieve this big target. And believe that you can do it. And you have to do it. Because youth in the history of the revolutions, when you read the history of the revolution, they bring the change. They can change this world and they have to change this world. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq that we can change this world and we can fulfill our responsibility in this part of the world so that we can prepare this world, this space, this country for the reappearance of our Imam Ajallahu ta'ala Farajahu Sharif.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Imam alayhi salam ne apne is khutbe mein, is jumle ke andar, ویکینڈ نائٹ بھی میں شاید زیادہ جملات کو عرض نہیں کروں گا, لیکن میں اس جملے کے اندر وہ جو جملات امام نے اپنے خواص سے کہے اس کے دو جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور وہ جملے کے جو امام نے درباری علماء کو کہے ان کے دو یا تین جملے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. میرا مولا خواص شیعہ کو جب ان شیعہ کو تیار کرنا تھا کہ جو آ کر امام کا ساتھ دینے والے تھے, امام کے خصوصی صحابی بننے والے تھے, امام ان کو اس طرح سے کہتے ہیں, کہتے ہیں کفان اللہ وایاکم قید الظالمین وبغی الحاسدین وبطش الجبارین. اے میرے چاہنے والو, خدا وند عالم ہمارے لیے کافی ہے, یہ ظالمین جابرین آپریسرز جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کے مقابلے میں خدا تمہارے لیے کافی ہے, فقط خدا پر توکل کرنا, باقی کسی اور چیز پر توکل نہ کرنا. ایوہ المؤمنون, دیگر میں آپ سے جو فرق بتا رہا ہوں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ امام نے خصوص شیعوں سے کہی ہے, کیونکہ میرا مولا کہتا ہے ایوہ المؤمنون. بقیہ روایتوں کے اندر میرا مولا کہتا ہے ایوہ الناس, اس روایت کے اندر میرا مولا کہتا ہے ایوہ المؤمنون. پھر میرا مولا کہتا ہے لا یفتننکم تواغیث واتباعہم من اہل الرغبت فی الدنیا. اے میرے چاہنے والو, اے میرے ماننے والو, ایسا نہ ہو کہ یہ طاغوت, یہ ظالم حکمران یا وہ لوگ, اب دیکھیں امام نے دو گروہوں کی طرف اشارہ کیا, ایک گروہ وہ ہے کہ جو خود ظالم ہے, ایک وہ لوگ ہیں کہ اتباعہم جو خود ظالم نہیں ہے لیکن ان کو سپورٹ کرنے والے, ان کے ساتھ دینے والے کون ہے, من بیان کر رہے ہیں من اہل الرغبت فی الدنیا, کہ جو دنیا کی طرف راغب ہے, دنیا نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے. المائلون الیہ المفتونون بہا المقبلون علیہا ولا حطامہا, تین صفات مولانا نے بتائی, وہ لوگ کہ جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا, جو لوگ دنیا کی طرف مائل ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ دنیا کی طرف رو کیے ہوئے ہیں. اس تفصیل میں جائے بگے کہ اس سے کیا مراد ہے. میرا مولا ان سب چیزوں کے بعد کہتا ہے اپنے شیعہ اور اپنے چاہنے والوں کو, یہ کہتا ہے کہ یہ سارے ظلم و ستم جو تم پر کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. مولا کہتے ہیں وَإِنَّ الْأُمُورَ الْوَارِدَ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, یہ سورے سارے ظلم و ستم جو تم پر کیے جا رہے ہیں, جو تمہیں ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا ہے, اس کے بعد ان ظلم و ستم کو میرا مولا ذکر کرتا ہے, کہتا ہے وہ ہیبتِ سلطان و وسوسۃِ شیطان, یہ جو ظالم لوگوں نے تم پر ایک سفوکیشن کیا ہوا, جو فیئر کی انوائرمنٹ کریٹ کی ہوئی, جو ہیبت تمہارے اوپر طاری کی ہوئی ہے, اور شیطان کا وسوسہ. دیکھیں سلطان ظالم حکمران اور شیطان کو پیرلل میں کھڑا کیا مولانا نے, کہا کہ یہ شیطان ہے اس کی دوسری صورت جو ہے وہ اس ظالم حکمران کی صورت میں تمہارے سامنے جو ہے موجود ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے, لِتُثَبِّتَ الْقُلُوبَ عَن نِّيَّتِهَا وَتُذْحِلُهَا عَن مَّوْجُودِ الْهُدَى, یہ فقط فقط ایک ہی ہدف رکھتے ہیں. یہ فقط فقط کیا ہدف رکھتے ہیں, کہ تمہیں اپنے ارادوں سے, تمہیں اپنے ٹارگیٹ سے دور کر دیں, اور موجود ہدا ہدایت کا جو مینار تمہارے درمیان موجود ہے امام کی صورت میں, اس سے تمہیں ہٹا دیا جائے. ومعرفت اہل الحق, اور اہل حق کی معرفت سے تمہیں جو ہے وہ دور کر دیا جائے. البتہ میرا مولا کہتا ہے الا من عصم اللہ, مگر یہ کہ خدا وند عالم تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. پھر میرا مولا ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا, ماضی کے واقعات کو تم جانتے ہو, شاید میرے مولا کا اشارہ واقعہ حرہ کی طرف ہو, شاید میرے مولا کا اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہو, شاید اس مظالم کی طرف, اس کے بعد میرا مولا لیکن اس کے بعد نتیجہ لیتا ہے کہ یہ سارے مظالم تم نے دیکھ لیے. اگر تمہیں ان تمام مظالم سے نجات حاصل کرنی ہے, فقط ایک راستہ ہے تمہارے پاس, وہ راستہ کیا ہے, فاستعینوا باللہ, خدا سے مدد طلب کرو, ورجعوا الی طاعتی, اور واپس تمہیں پلٹنا ہے خدا کی طاعت کی طرف, ظالم حکمرانوں کی طاعت سے ہٹ کے عبودیت خدا کی طرف آؤ. وطاعت من ہوا اولی بالطاعہ, اور اس کی اطاعت میں آ جاؤ جو اولویت رکھتا ہے, جو جس کے لیے حق رکھتا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے. من طاعت من توبیا و اوتیا, اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکال لو جس کی اطاعت کو آج تم کر رہے ہو, یعنی دھر کے ان ظالم حکمرانوں کی ولایت سے اپنے آپ کو نکال کر حقیقی معنوں میں خدا کے ولی کی اطاعت کے اندر آ جاؤ. اور پھر میرا مولا توضیح بھی تھا اہل البدع والبغی والفساد فی الارض, بغیر وہ لوگ کہ جو حق کو ستاتے ہیں, حق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میرا مولا کہتا ہے اگر تم نے کام نہیں کیا, فالحذر فالحذر من قبل الندامت والحسرت وقدوم علی اللہ, اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو روز قیامت خدا کے سامنے شرمندہ ہوگے, خدا کے سامنے منہ نہیں دکھا سکو گے, جب خدا یہ سوال کرے گا میرا ولی تمہارے درمیان موجود تھا, میرا دین تمہارے درمیان موجود تھا, میرا قرآن تمہارے درمیان موجود تھا, میری ولایت تمہارے درمیان موجود تھی، اس موقع پر تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم جو ہے وہ ظالم حکمرانوں کی حکومت کو قبول کر رہے تھے؟ پھر میرا مولا کہتا ہے کہ آخر کا جملہ ہے میرا مولا کا اسی حدیث کے اندر، یہ حدیث جو ہے تقریباً 3 صفحوں کی تحف العقول کے اندر یہ پوری حدیث ہے کہ جس کے اندر میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو منشور دیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے کہ تمہیں کیا کام انجام دینا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَصُحْبَتَ الْعَاسِينَ وَمَعُونَتَ الظَّالِمِينَ، اور خبردار گناہ گاروں کی صحبت سے دور رکھو اپنے آپ کو، ان کا ساتھ مت دینا. وَمَعُونَتَ الظَّالِمِينَ، اور کسی بھی طرح سے کسی ظالم کے مددگار مت بننا. وہ مجاورت الفاسقین، اور اب فاسق لوگوں کے ساتھ نزدیک مت ہونا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے تمہیں دین خدا سے دور کر دیں گے. کیونکہ پھر مولانا جو ہے وہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو وہ ہیں کہ جو ولی خدا کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ولی خدا کو جو ہے وہ تم سے دور کر رہے ہیں. اس کے بعد آخری جملہ میرے مولا کا یہ ہے، وہ خلاصہ میرا مولا بتا رہا ہے کہ تمہیں اگر یہ کام انجام دینا ہے تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ جو میرے مولا نے بتایا ہے، تمام اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہے حب دنیا. اگر اس بیماری کو میں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکا تو میں کبھی اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں سکتا. میرا مولا عجیب و غریب جملہ کہتا ہے، خیر اس جملے کی اس روایت کے اندر نہیں، ایک اور روایت کے اندر میرا مولا کہتا ہے اولا حر یدعو ھذہ اللمازۃ لاہلھا یعنی الدنیا. لمازہ کہتے ہیں، بعض عربی ڈکشنری کے حساب سے جب انسان کھانا کھا لیتا ہے دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے، کچھ چیز آپ کے دانتوں کے درمیان رہ جاتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں لمازہ. اس کی انسان کے ذہن میں کتنی ارزش ہے، کتنی ویلیو ہے انسان کے ذہن میں. انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو جلد سے جلد اپنے جدا کر لے، نہیں چاہتا کہ ایک لمحے اس کے ساتھ رہے. تو میرا مولا دنیا کو، پوری دنیا کو، دنیا کی زر کو بر کو، دنیا کے مادی لذات کو لمازہ سے تعبیر کر رہے. امام کہتے ہیں کوئی حر ہے، کوئی آزاد بندہ ہے کہ جو اس لمازہ کو اس کے اہل کے حوالے کر دے، کہ جو اس کے اہل ہے، جو اس پستیوں کے لائق ہے ان کے حوالے کر دے اور خدا کا حقیقی بندہ بن جائے. فلیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، میرا مولا کہتا ہے کہ تمہاری قیمت، تمہاری ویلیو مارکیٹ کے اندر جنت سے کم نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص جب مارکیٹ میں آتا ہے، بعض اوقات کینیڈا کے اندر سیل لگتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ $10 کی چیز جو ہے وہ $2 میں بک جاتی ہے. ہم جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، پہلے $1 کی چیز $10 میں بیچی جاتی ہے اور پھر اس کو سیل لگا کے $2 میں بیچا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے سیل لگائی گئی ہے، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کی قیمت ہی $1 ہے، ہم دس سے جو ہے دو بھی لگے گا ہمیں نقصان ہونے والا نہیں. اب مولا جو ہے وہ ہمیں اپنی منیمم قیمت بتا رہے. درحقیقت مولا یہ بتا رہے، اگر اپنے آپ کو سیل پہ رکھنا ہو تو اس سے کم قیمت پہ نہیں بیچنا، یہ تمہارا نقصان ہو جائے گا. اگر اپنے آپ کو سیل پہ بیچنا ہو کسی اور کے ہاتھوں پہ تو اس سے کم قیمت پہ نہیں بیچنا، ورنہ اگر بیچنا ہے تو اس علی کی طرح بیچو کہ جو بستر رسول کے اوپر آ کے جب کہتا ہے تو خداوند عالم کیا کہتا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچا رضا خدا کے مقابلے میں. یہ ہے حقیقی قیمت کہ جو علی نے ہمیں بتائی، یہ آپ کی میکسیمم ویلیو جو علی نے بتائی ہے. لیکن میرا مولا کہتا ہے کہ اگر تم اس ویلیو پہ نہیں جانا چاہتے، منیمم پہ اپنے آپ کو سیل کرنا چاہتے، تو میں منیمم ویلیو تمہیں بتا دیتا ہوں. کیا کہا؟ فلیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، منیمم ویلیو جس پہ تمہیں اپنے آپ کو بیچنا ہے وہ جنت ہے. فلا تبیعوها بغیر، اس سے کم پہ نہیں سودا کرنا اپنا، اس سے کم پہ سودا مت کرنا، اس سے کم پہ اپنے آپ کو مت بیچ دینا. اگر بیچنا بھی ہے تو کم از کم اتنا تو لے کے جاؤ جو تمہاری ویلیو ہے، اس سے کم پہ اپنے آپ کو کیوں بیچتے ہو؟ میرا مولا کہتا ہے فَإِنَّهُ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالدُّنْيَا، جس نے خدا کے مقابلے میں دنیا پہ راضی ہو گیا، دنیا کو قبول کر لیا، کہا کہ اتنا کافی ہے میرے لیے. وہ عمر ابن سعد کی طرح جو جب میرا مولا نے کہا تھا کہ تو رائے کا گندم بھی تجھے نہیں ملے گا، تو کہا جو بھی مل جائے میرے لیے کافی. اس بدبخت کی طرح اگر ہم میں سے کوئی خدا نہ خاصا ایسا بن جائے کہ جو دنیا کے چند لمحوں کی زندگی کے لیے، چند ڈالرز کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے، تو میرا مولا کہتا ہے کہ فقط رضی بالخسیس، اس نے پس چیز پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا. اتنی کم قیمت نہیں تھی اس کی، اس سے کئی گنا زیادہ پر اپنے آپ کو بیچ سکتا تھا. اور بدترین وہ فرد ہے کہ جو ظاہری طور پر دیندار ہو، دین کا عالم ہو، دین کا نمائندہ ہو، دین کا ریپرزینٹیٹیو ہو، اور وہ اپنے آپ کو اس قیمت پہ بیچے. اور میرے مولا کے زمانے میں ایسے افراد موجود تھے، خاص طور پر محمد ابن شہاب الزہری، جو ایک سمبل ہے، یہ ایک حقیقت کا نام ہے، جو تاریخ کے اندر کبھی بلم باورا کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی قاضی شرعی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ابن شہاب الزہری کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی آپ آج کے زمانے سے جو ہے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. ان افراد سے جو ہے میرا مولا کس طرح سے خطاب کر رہا ہے، سخت ترین خطاب امام سجاد کا جن افراد کے ساتھ ہے وہ ابن شہاب زہری کا ہے. عجیب و غریب کلمات استعمال کیے میرے مولا نے اس لیٹر میں جو اس شخص کو میرے مولا نے لکھے ہیں. میرا مولا کہتا ہے کفانا کفانا اللہ ویاک من الفتن, خداوند عالم مجھے اور تجھے ہم سب کو زمانے کے فتنوں سے بچائے. وہ رحمک من النار, تعبیر بہت خوبصورت ہے مولا کی. میرا مولا کہتے ہیں رحمک, پہلے جملے مولا نے کہا کہ فتنوں سے جب بچانے کی بات کی, کہا مجھے بھی بچائے تجھے بھی بچائے, پھر کہا رحمک تجھے جو ہے وہ آتش جہنم سے نجات دے, کیونکہ مولا دیکھ رہے تھے کہ آتش کے اندر جل رہا ہے. دنیا کے عمل ایسا نہیں ہے کہ حقیقت میں وہی چیز ہے جو میں یہاں پر انجام دے رہا ہوں, یہ آگ یہیں پر تیار ہو رہی ہے. اگر میں اور آپ اچھے عمل انجام دے رہے ہیں تو یہیں پر ہم اپنے لیے جنت تعمیر کر رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے تعمیر ہو رہی ہے حقائق. اور اگر میں خدا نخواستہ, قرآن کی تعبیر آپ کو یاد ہے کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھا رہا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے وہ آگ اپنے اندر لے رہا ہے. یہ تمثیل نہیں ہے, یہ حقائق ہے, ریالٹی ہے جو خود قرآن ہمیں آپ کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, خداوند عالم امام سجاد سے کہہ رہے ہیں کہ رحمک من النار, خداوند عالم تجھ پر رحم کرے, تو آتش جہنم میں جل رہا ہے. فقط اصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها يرحمك, تو نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ جو تیری حالت کو جانتا ہے اس کو تجھ پر رحم کھانا چاہیے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے, محمد ابن شہاب زہری اس زمانے کا آیت اللہ تھا, اس زمانے کا فقیہ, اس زمانے کا مفسر, اس زمانے کا ٹاپ ریپرزینٹیٹو تھا اسلام کا. اور میرا مولا کیا کہہ رہا ہے, میرا مولا کہتے ہیں کہ جو تیری واقعی حالت کو جانتا ہے وہ تجھ پر رحم کھائے گا کہ کس قدر بدبخت ہو گیا ہے, کہ یہ کیا کام انجام دے رہا ہے. عجیب و غریب نگاہ ہے میرے مولا کی اس شخص کے بارے میں. میرے مولا کہتے ہیں کہ اس پر اس کی ساری نعمتیں گنتے ہیں کہ خداوند عالم نے تجھ پر کیا نعمت دی. خداوند عالم نے تجھے فقہ کی نعمت ادا کی, خداوند عالم نے تجھے علوم قرآن کی نعمت ادا کی, خداوند عالم نے تجھے حدیث کی نعمت ادا کی, خداوند عالم نے تجھے عمر دی, خداوند عالم نے ایک ایک نعمت ذکر کرنے کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ مگر تجھے خدا قرآن کی آیت نہیں سنی, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, یہ تو نے نہیں سنا کہ اگر تو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا, اور اگر تو نے جو ہے وہ خدا کی نعمتوں کا کفر کیا تو تجھے جو ہے وہ عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. پھر میرا مولا کہتے ہیں اب اس کو بتاتے, فنظر ایہ رجل, نام بھی نہیں لیا اس کا, کہا کہ اے مرد دیکھ تو کیا کر رہا ہے. تکون غدن اذا وقفت بین ید اللہ, جب روز قیامت تو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, اور فاسألک عن نعمہ, اور خدا وند عالم اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا, کیف رأیتھا وعن حججہ علیک کیف قضیتھا, ولا تحسبن اللہ قابلا منک بالتعذیر ولا راضیا منک بالتقصیر, اس وقت تیرے سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی جو ہے وہ تجھ سے تیری جو ہے وہ جو سوری ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. میرا مولا کہتا ہے کہ تو نے مگر نہیں سنا, ہیہات ہیہات لیس کذلک احد علی العلماء فی کتاب, خدا وند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں علماء سے وعدہ کیا, کیا وعدہ کیا, ایک وعدہ کیا خدا نے, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, خدا نے وعدہ یہ کیا ہے کہ تم حقیقی اسلام ان کو بتاؤ گے, حق کو نہیں چھپاؤ گے, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, حق کو چھپاؤ گے نہیں, جو بھی حق ہے اس کو واضح طور پر عوام کو لوگوں کو بتاؤ گے تاکہ حقیقی معنوں میں لوگ اس کی پیروی کر سکے. میرا مولا کہتا ہے کہ تو نے جو اس نعمت جی تجھ پہ ذمہ داری تھی, کم ترین کام جو تو نے کیا وہ کیا کیا, وَعَلَمْ ادنا ما قتمتا واخف ما احملتا, میرا مولا کہتا ہے کہ جو کم ترین برائی تیری ساتھ ہے, جو کم ترین گناہ جو تو اپنے کندھوں پہ لے کے جا رہا ہے وہ کیا لے کے جا رہا ہے. اس جملے کو سنیے گا اور دیکھیے گا میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مولا کی نظر میں سب سے اہم ترین چیز ہے کیا. میرا مولا کہتا ہے کہ ان آنست وحشت الظالم وسحلت له طریق الغیب بدنوک منک حین دنوت, تو نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ظالم کا ظالم کا جو وحشت تھی, ظالم کی جو احساس تھا لوگوں کے دلوں کے اندر کہ یہ ظلم ہے, یہ ظالم ہے, اس کو تو نے انس میں بدل دیا. تو ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں تو نے اس ظالم کو لوگوں کی نظر میں اچھا کر کے پیش کرنا شروع کر دیا, اب یہ لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. وَسَحَلْتَ لَهُ طَرِيقَ الْغَيِّ, تو نے جو ہے وہ فراہم کیا کہ یہ ظلم کے بازار گرم کرے, ورنہ اگر تو ان کا ساتھ نہیں دیتا تو عوام کبھی بھی جو ہے اس کے پیچھے نہیں چلتے, اور جب اس نے تجھے پکارا تو نے اس کی آواز پر لبیک کہا. میرا مولا کہتا ہے کہ فما اخفونی, مجھے خوف اس بات کا ہے. میرا مولا دیکھیں کس قدر رحیم ہے, اس شخص کے بارے میں بھی مولا خوف کرے, مولا ڈر کرے, کس بات کا, ان تکونا تبو او بے اسم کا غدن مال خونا, یہ جو خیانت کار ہے, یہ جو ظالم ہے, یہ جو گناہ گار ہے, کل تو بھی ان کے ساتھ محشور ہوگا, کیونکہ یہ اس خیانت نہیں کر سکتے, یہ ظلم نہیں کر سکتے تھے اگر تو ان کا ساتھ نہیں دیتا. کیوں نے تو نے ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کی, نہ فقط خاموشی اختیار کی بلکہ ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, لہٰذا ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ یہ سارے ظلم کرے. لہٰذا میرا مولا کہتا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ خداوند عالم تجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ محشور نہ کرے. فقط ایک جملہ میرے مولا کا, آخری جملہ جو اس شہاب زہری کو میرے مولا نے لکھا تھا, میرا مولا کہتا ہے اولیس بدعائی ایاک حین دعاک یجعلوک, جب بھی ان لوگوں نے تجھے پکارا اپنے ساتھ دینے کے لیے, تیرے سے ایک کام لیا ان لوگوں نے, وہ کیا کام لیا, جعلوک قطبا ادار بک رہا, واپس وہی کلمہ جو مولا نے خطبہ شکشکیہ میں استعمال کیا تھا, یہاں پر امام سجاد استعمال کر رہے ہیں, انہوں نے کیا یہ کہ تجھے اپنی طرف بلایا اور تیرے ذریعے سے وہ قطب قائم کیا, وہ سینٹر قائم کیا کہ جس کے اوپر ان کی پوری چرخش ہو رہی ہے, جس کے اوپر ان کی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ سائیکل جو ہے وہ چل رہی ہے. اگر تو وہ قطب نہ بنتا تو یہ لوگ کبھی اپنی سائیکل کو, ظلم کی سائیکل کو نہیں چلا سکتے. تیرے ذریعے سے انہوں نے وہ قطب بنایا, وہ سینٹر بنایا کہ جس کے اوپر ان کی ظلم کی ساری چکی چلنا شروع ہوئی. وَجِسْرًا يَعْبُرُونَ عَلَيْكَ إِلَى بَلَايَاهُمْ, اور تیرے ذریعے سے ایک پل بنایا, ایک برج بنایا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے مظالم کو تیرے سپورٹ کے ذریعے سے اس پہ عبور کروایا. وَسُلَّمًا إِلَى ضَلَالَتِهِمْ, اور تیرے ذریعے سے وہ لیڈر بنائی, وہ سیڑھی بنائی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے گمراہی کو اپنے کمال تک پہنچا دیا. وَدَاعِيًا إِلَى غَيِّهِمْ سَالِكًا سَبِيلَهُمْ, یہ سارے بات کرنے کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ تیری وجہ سے, کیونکہ یہ ٹاپ کا لیڈر تھا, علماء کا آیت اللہ تھا, یہ مفسر تھا, یہ محدث تھا, میرا مولا کہتا ہے يَدْخُلُونَ بِكَ شَقْ عَلَى الْعُلَمَاء, تیری وجہ سے بہت سارے ایسے افراد کے جو عالم ہیں لیکن تو کیونکہ اتنا عظیم شخصیت تھا, تیکو دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ جب یہ ان کا ساتھ دے رہا ہے تو حقیقتاً حق یہ ہوگا کہ اسی کا ساتھ دیا جانا چاہیے. تیرا مولا کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے بہت سارے علماء بھی شک کا شکار ہو گئے, اور عوام کے ساتھ کیا ہوا, وَيَفْتَادُونَ بِكَ قُلُوبَ الْجُحَالِ إِلَيْهِمْ, اور جاہل لوگ تو ویسے ہی ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے, وہ لوگ تو جو ہے وہ اس کے ظالم کے پیرو ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد میرا مولا کا جملہ بہت سخت ہے, میرا مولا کہتا ہے کہ فَلَمْ يَبْلُغْ أَخَصُّ وَزَرَائِهِمْ وَلَا أَقْوَى أَعْوَانِهِمْ, میرا مولا کہتا ہے کہ یہ ظالم حاکم کے ایڈوائزرز, اس کے منسٹرز, اس کے سپورٹرز, اس کے جتنے بھی کلوز افراد ہیں, انہوں نے اس کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا, اِلَّا دُونَ مَا بَلَغْتَ مِنْ إِصْلَاحِ فَسَادِهِمْ وَاِخْتِلَافِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ إِلَيْهِمْ, اس کی وجہ سے یہ لوگ اتنا زیادہ لوگوں کی مقبولیت حاصل نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے کام کیا, لیکن کم تر کام کیا, وہ کام کہ جو تو نے کیا ہے, تو نے کیا کیا کہ ان کے فساد کو اصلاح بنا دیا, منکر کو معروف بنا دیا, ان کے برے کاموں کو اچھا کر کے لوگوں کو شو کرنا شروع کر دیا, اور اختلاف الخاصت والعامت الیہم, اور لوگوں کا آنا جانا ان کی گیدرنگز میں شروع ہو گیا, ان کے محفلوں میں جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا, وہ لوگ کہ جو شاید اس سے پہلے ان لوگوں کو ظالم تصور کرتے تھے, ان لوگوں کو باغی تصور کرتے تھے, ان کو ظلم کا محور تصور کرتے تھے, ان کی نظر میں یہ لوگ اچھے ہو گئے, اب ان کی محفلوں میں یہ لوگ آنا جانا شروع, عام لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا ہے, ان کی گیدرنگز میں آتے جاتے ہیں. آج کی تعبیر میں استعمال کروں گا تو شاید نقصان دہ ہے میرے لیے, لیکن یہ کہ اب آپ جو ہے اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں اپنی زبان کے اندر کہ آج کے دور میں میرا مولا کس طرح سے کہتا, اگر یہ جملات کو کہتا کہ اگر علماء نے یہ کام نہیں کیا ہوتا اور لوگوں کو بہت کلیئر بتایا ہوتا کہ خدا وند عالم کو فقط و فقط ولایت کا حق ہے, اور خدا جن لوگوں کو اس زمین پر ولایت دیتا ہے ان کو ولایت کا حق ہے, تو کبھی عوام اور بعض خواص ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع نہیں ہوتے, اور در حقیقت اگر کسی موقع پر ان لوگوں کے ساتھ چلنا بھی پڑتا تو اس احساس کے ساتھ کرتے کہ در حقیقت ٹیمپریری ڈیسیشن ہے ہمارا کہ جو ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں, ہمارا ٹارگیٹ, ہمارا ہمارے جو اہداف ہیں, ہمارے جو گولز ہیں وہ ہم بہت زیادہ وسیع ہے, جس کے لیے ہمیں زمین کو آمادہ کرنا ہے اس حجت خدا کے لیے جس کو آ کر اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے, اس زمین کو کہ جو ظلم و ستم سے بھری ہوگی, جو ظالموں کے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اس کو مٹانا ہے, اور اس ظلم کے مٹانے کے لیے ہمیں اس زمین کو آمادہ کرنا ہے. اے عزیزان گرامی, اے عزاداران امام حسین, امام سجاد کے چاہنے والوں, ماننے والوں, جس کربلا کی میں اور آپ یاد منا رہے ہیں اس کا ذکر کر لینا شاید بہت آسان ہے، لیکن اس کی پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت سخت ہے. کربلا مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جب تمام دنیا آپ کے مخالف ہو، جب تمام دنیا آپ کو باغی کہہ کر صدا کر رہی ہو، اس موقع پر بھی جو خدا کے راستے کے خلاف، خدا کے راستے کے مقابلے میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا ہے. انسان کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اپنے اہداف کو بلند رکھنا ہے. ان اہداف کی خاطر جو ہے وہ میری اور آپ کی راتوں کی نیندیں خراب ہونی چاہیے. جب تک یہ موقع نہیں آتا، سمجھیے ہم حقیقی معنوں میں کربلائی نہیں ہوئے، ہم حقیقی معنوں میں حسینی نہیں ہوئے، فقط اور فقط زبانی ادعا ہے میرا اور آپ کا. اگر میں اور آپ اس وقت یقین کر لیں کہ اس وقت میرے گھر پہ حملہ ہونے والا ہے، اطراف میں چور بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ حملہ کرنے والے ہیں، کیا میں رات کو بستر پہ سو سکتا ہوں؟ اپنے بستر کے اوپر ایک لمحہ مجھے نیند آتی ہے؟ فقط میرے چند $100 پہ اگر حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو میری رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، مجھے کھانا کھانے کا شوق نہیں ہوتا. آج ہمارا دین پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہماری ثقافت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے کلچر اور سویلائزیشن پہ حملہ کیا جا رہا ہے. میں اور آپ کس سکون کی نیند سو رہے ہیں، کس خواب غفلت کا شکار ہے؟ عزیزان گرامی، کربلا یاد ہم سب کو بیدار کرنے کے لیے آئی تھی، کربلا ہم سب کو اس خواب غفلت سے اٹھانے کے لیے آئی تھی. کربلا کو دوبارہ سے سونے کا ذریعہ مت بنائیے. کربلا کو نیند کی ان گولیوں کی طرح نہیں استعمال کیجیے کہ جو ہم استعمال کریں اس کے بعد آرام کی نیند سو جائے. نہیں عزیزان گرامی، کربلا بیدار کرنے کے لیے آئیے، کربلا جگانے کے لیے آئیے. کربلا ان جسموں کو، ان روحوں کو جو سن ہو چکی ہے، ان کو دوبارہ سے یہ احساس دلانے آئی ہے کہ تمہیں زندہ رہنا ہے اور زندوں کی طرح زندگی گزارنی، کیونکہ زندوں کا امام غیبت کے اندر ہے اور زمین پہ اس وقت مردہ زندگی گزار رہے ہیں. جب یہ لوگ زندہ ہو جائیں گے تو وہ امام ایک لمحے انتظار نہیں کرے گا، وہ آ کے کس پر حکومت کرے گا، کس پر حکم چلائے گا، کس کو اپنی بات بتائے گا؟ ہم سب کے سب مردہ ہیں یہاں پر، ہمارے سب کے ضمیر سوئے، ہماری روحیں جو ہے وہ اس وقت مردہ ہیں. لیکن کربلا وہ محور ہے، کربلا وہ منبع ہے. کہ یہی وجہ ہے کہ شاید سیرت کا ایک اہم ترین نقطہ میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ جب سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن کے اندر جس طرح سے ہمارے پاس محکمات اور متشابہات ہوتی ہیں، کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں. تفسیر کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی متشابہ آیت آئے تو آپ محکمات کی طرف پلٹائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. سیرت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو سیرت معصومین کی اس 250 ایئرس کے اندر کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں. ان محکمات میں عظیم ترین محکم کا نام ہے کربلا. یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین نے ہر موقع پہ ہمیں کہا کربلا کو یاد رکھو. عید کا دن کہا زیارت امام حسین پڑھو، غم کا دن کہا زیارت امام حسین پڑھو، بعثت رسول کہا زیارت امام حسین پڑھو، ہر موقع پر کہا زیارت امام حسین پڑھو. کیوں مولا زیارت امام حسین؟ کیوں کہا حسین مصباح الہدا ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کے مکتب سے تمہیں زندگی مل سکتی ہے. اگر حسین کو لے لیا ان قبلت قبلا ما سوا، حسین ہے ہماری نماز، حسین ہے ہماری حقیقت، مکتب حسین کو حقیقی معنوں میں اپنے دل کے اندر اپنی روح کے اندر جذب کر لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اس دعا کے ساتھ ہی خداوند عالم ہمیں حقیقی معنوں میں کربلائی بنا دے اور حقیقی معنوں میں مکتب حسین کو سمجھنے اور مکتب حسین کے اس سچے پیروکار، اس سچے فرما بردار، اس سچے علمدار جو امام سجاد کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں معذرت آپ لوگوں سے کہ اس سیرت کو جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ ابتدا ثابت ہو ہمارے لیے اور ہم سیرت امام سجاد کے حوالے سے اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سوچنے، سمجھنے اور تفکر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ایک بار درود پیچھے محمد والے محمد کا. ان مجالس کا آخری دن ہے. کربلا کے واقعات میں، کربلا کے مصائب میں عاشور کے دن بہت سے واقعات ہمارے سامنے پیش آئے، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ان غلاموں کی طرف سے ایک غلام کا ذکر کرتے ہیں. مولا جس طرح سے آپ نے اپنے غلام کو عزت و مقام دیا، ہمیں بھی اپنی غلامی میں قبول کرنے اس عظیم ہستی کے صدقے میں انشاءاللہ. اس عظیم ہستی کا نام ہے جان. مولا کا غلام حضرت ابو ذر غفاری نے اہل بیت کو ہدیہ کیا، زندگی بھر علی اور اولاد علی کی خدمت میں گزار دی. سن 61 ہجری میں مولا کے ساتھ کربلا میں تشریف لایا. روز عاشور ایک ایک کر کے حسین کے پروانے شمع کے گرد اپنی جان نچھاور کرتے رہے. ایک غلام انتظار کرتا رہا کہ ابھی حسین حکم دیں گے. آقا کا حکم آئے گا, غلام لبیک کہہ کر بارگاہ حسینی میں اپنی جان نچھاور کر. جو اپنے سامنے کئی شہیدوں کے جنازے دیکھ چکا, جون سے صبر نہیں ہوا, کہا آقا ایک درخواست لے کر آیا ہوں, کیا اس غلام کو یہ اجازت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرے؟ مولا نے کہا, جون تم ہمارے غلام ہو, تم نے اپنے ہمارے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے, اب سختیوں کا زمانہ ہے, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ یہ غلام حسین کے قدموں میں گر گیا, کہا مولا میرا رنگ سیاہ ہے نا, میرے جسم سے بدبو آتی ہے, شاید میرا خاندان کوئی مشہور خاندان نہیں ہے, شاید یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا خون آپ کے سکون کے ساتھ مخلوط ہو جائے. مولا آپ کو آپ کے جد کا واسطہ, مجھے اجازت دے دے کہ میرا یہ سیاہ خون آپ کے خون کے ساتھ مخلوط ہو جائے. حسین نے جب جون کے یہ جملے سنے, حسین نے کہا جون تمہیں اجازت, میں کہوں گا مولا امام زمان آپ کے کچھ خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے, ہماری زبانیں گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکی ہے, ہمارے قلب دنیا کی محبت میں پتھر ہو چکے, مولا آپ کو اس جون کا واسطہ, جس خلوص کے ساتھ اس نے حسین کی بارگاہ میں اپنی جان کو نچھاور کیا, ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے ہاتھوں پر ہمیں بھی شہادت نصیب ہو. یہ جون آگے بڑھتا ہے, جہاد کرتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کفار دیکھو ایک سیاہ غلام افشی غلام اپنے آقا کا کیسا دفاع کرتا ہے. روایت کا جملہ یہ ہے, تھوڑی دیر بعد مقتل میں آواز گونجی, السلام علیک یا مولائی, آقا جون کا آخری سلام قبول کرے, میرا مولا فقط چند جنازوں پہ گیا, اس میں سے ایک جنازہ جون کا ہے, میں کہوں گا جون تو خوشحال تمہیں مبارک ہو, آقا تمہارے جنازے پر آئے. جون کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک دعا کی میرے مولا نے, اور کیا خوبصورت دعا کی, اللہم بید وجہ, خدایا جون کے چہرے کو سفید کر دے, وطیب ریحا, اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے, واشرہم علی ابرار, اور اے خدا اس کو اچھے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ محمد والے محمد کے ساتھ مشہور کرنا. بنی اسد کے قافلہ مقتل میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب ہم شہدا کو دفنانے گئے ایک لاشے سے خوشبو آ رہی تھی, ارے ایک لاشے سے نور اٹھ رہا تھا, شاید وہ لاشا جون کا لاشا ہو, اور کیوں نہ ہو, مولا نے اس کے حق میں دعا کی تھی, اللہم بید وجہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائه و تسلیما لامره, لا معبود سواک, یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.